شيطان لعين قليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أول الأوائل وحد الزلائل مبدأ الأنوار الأزلي ومنتهي الخروج الكمالي الدافع بإنشاء الأباطيل والدامغ صولات الخزالي وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. جیسا کہ گزشتہ ہفتے کی نصوص میں یہ اعلان کیا جا چکا تھا کہ اب اس چیز کو دیکھتے ہوئے فقہ کے مسائل بہت بڑی تعداد میں باقی ہیں اور باوجود اس چیز کے کہ بہت سے مومنوں کی فرمائش یہ ہو رہی کہ فقہ کے بالکل ابتدائی مسائل نجاست کے طہارت کے وضو کے غسل اتنا طویل عرصہ پہلے یہاں پر بیان کیے گئے تھے کہ ان کے دوبارہ دہرانے کی ضرورت. لیکن کیونکہ ابھی تک ایک مرتبہ بھی پانچ سال کے اس طویل عرصے میں ہر ممکن باقاعدگی کے باوجود یہ ممکن نہیں ہو سکا کہ مسائل فقہ کا ایک سرسری سر جاری ابتدا سے انتہا تک آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے. آج سے پانچ سال پہلے جب یہ گفتگو شروع ہوئی تھی تو بات یہی ہوئی تھی کہ پہلے ہم تمام جیسے مسائل سرسری طور پر ابتدا سے انتہا تک آپ کو بتا دیں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ کیا فقہ صرف نماز اور روزے کا نام یا شریعت میں اس کے اندر زندگی کے ہر مسئلے کا اور زندگی کی ہر الجھن کے سلجھانے کا انتظام کیا ہے. اس وقت وعدہ یہی تھا کہ پہلے سارے مسائل سرسری طور پر بتائے جائیں اور اس کے بعد بہت تفصیل کے ساتھ ایک ایک مسئلے کا تذکرہ کیا جائے. لیکن مسائل کیونکہ بہت زیادہ تھے اور پھر حصہ لینے والوں کی دلچسپی بھی کچھ زیادہ ہی تھی اس لیے ابھی تک پانچ سال کی اس کوشش کے باوجود آج غالباً 195 یا 196 تقریر ہو رہی اس کوشش کے باوجود کسی مسائل ابھی 70% کے قریب ہی مکمل نہیں ہو سکے ہیں. تو اب انہیں جلدی جلدی مکمل کرنے کے لیے سوچا یہی ہے کہ کسی مسائل میں کسی قسم کی کوئی غیر حاضری نہیں ہو چاہے تاریخ کے موضوع پر گفتگو ہو رہی چاہے عقائد کے موضوع پر گفتگو ہو رہی چاہے اخلاقیات کے موضوع پر گفتگو ہو رہی کتنے مسائل ہر ہفتے بیان کیے جائیں تاکہ جلدی سے یہ موضوعات مکمل ہو جائیں اور ایک مرتبہ پھر ابتدا سے مسائل بیان کرنے کی آسانی حاصل ہو سکے. آج ہمارے اعلان کے مطابق عقائد کی گفتگو کا ہفتہ اور کیونکہ کچھ نئے احباب نظر آ رہے ہیں اس لیے ایک مرتبہ پھر ہم یہ یاد دلا دیں کہ ہماری اس نشست کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ عقائد اسلامی پر گفتگو ہوتی جس میں فی الحال توحید کے موضوع پر گفتگو جاری. عام طور پر انگریزی مہینے کے پہلے جمعے میں ہم عقائد کے موضوع پر گفتگو کیا کرتے ہیں. البتہ کبھی کوئی مجبوری ہو جائے تو دوسرے جمعے میں گفتگو کر دی جاتی ہے. ایک ہفتے عقائد پر گفتگو ہوتی ہے, ایک ہفتے تاریخ اسلام پر گفتگو ہوتی ہے. اور تاریخ اسلام پر گفتگو ہماری حضرت آدم تک ہو چکی ہے اور اب حضرت ادریس کے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا. یہ گفتگو بھی عام طور پر مہینے کے آخری جمعے میں ہوتی ہے اور باقی جو بیچ کے دو یا تین جمعے بچتے ہیں اس میں کسی اخلاقی موضوع کے اوپر مقصد امام کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. لیکن اب فقہی مسائل میں کسی قسم کی غیر حاضری نہیں ہوگی. چنانچہ جہاں تک گزشتہ جمعے میں مسائل پہنچے وہیں سے مسائل کا آغاز. بات یہ ہو رہی تھی کہ اسلام کسی اعتبار سے اولاد کے سلسلے میں والدین پر کیا ذمہ داریاں عائد کرتا ہے, کیا چیز واجب ہے, کیا چیز سنت ہے, کیا چیز حرام ہے, کیا چیز مکروہ ہے. اولاد کے سلسلے میں پہلا مسئلہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ اولاد کسی بھی باپ کی اولاد اس وقت اس کی اولاد قرار پائے گی جب تین شرائط موجود ہیں. پہلی یہ کہ یہ یقین ہو جائے کہ بیوی سے صحبت کی گئی ہے اور منی خارج ہوئی. دوسری شرط یہ ہے کہ کم سے کم 6 مہینے کی مدت ہونا چاہیے بچے کے ماں کے پیٹ میں رہنے میں. اگر 6 مہینے سے کم مدت میں کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ اس باپ کی اولاد نہیں قرار پائے گا کہ جس کے گھر میں اس کی ولادت ہوئی. اور تیسری شرط یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 1 سال کے اندر بچے کی ولادت ہو جانا چاہیے. اگر 1 سال کے بعد جب ایک شوہر نے آخری مرتبہ اپنی بیوی سے قربت اختیار کی اس کے بعد 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر جائے, 12 مہینے, 13 مہینے, 14 مہینے اور پھر بچے کی ولادت, تو اس صورت میں یہ بچہ اس شوہر کا بچہ نہیں کہلائے گا کہ جس کی بیوی کے پیٹ سے یہ بچہ پیدا ہوا. یہ بچہ بہرحال اپنے اس باپ کا بچہ نہیں کہلائے گا. تو 3 شرطیں ہیں. 1, یہ یقین ہو جانا کہ مکمل صحبت کی گئی ہے اور منی خارج ہوئی. دوسرے 6 مہینے سے کم کی مدت نہ ہو. اور تیسرے, بچے کے ماں کے پیٹ میں رہنے کی مدت 1 سال سے زیادہ نہ ہو. جب یہ 3 شرطیں پائی جائیں تو وہ بچہ اپنے باپ کا بچہ بنتا ہے. اور اگر ان 3 میں سے کوئی 1 شرط بھی کم تو باپ کے لیے واجب ہے کہ اس بچے کو اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کرے. باپ کے لیے یہ واجب ہے, یعنی اس بات کو وہ یہ کہہ کر نہیں چھپا سکتا یا یہ کہہ کر ختم نہیں کر سکتا کہ ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو سکتا ہے مجھ سے حساب و کتاب میں کوئی غلطی ہو گئی ہو سکتا ہے کہ قانون قدرت کے تحت یہ بچہ 6 مہینے سے پہلے پیدا ہو گیا, ہو سکتا ہے کہ کسی معجزے کے تحت یہ بچہ 1 سال سے زیادہ عرصے کے بعد پیدا ہو. باپ کے لیے ذمہ داری اس کی واجب ہے کہ وہ اس بچے کو اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کرے. اور اب اسی مقام تک گفتگو کو پہنچانے کے بعد ہم آپ کو ایک گزشتہ مسئلہ یاد دلاتے ہیں جو غالباً 1.5 سال پہلے یہاں پر آیا اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اس مسئلے کی مزید وضاحت اس وقت ہوگی جب اولاد کے احکامات بتائے جائیں. تو شریعت کے اندر 1 بیٹا اپنے باپ کا بیٹا اسی وقت قرار پائے گا جب یہ 3 شرطیں موجود ہیں. ان کے علاوہ کسی اور طریقے کے ذریعے, کسی اور طریقے سے کسی بیٹے کو باپ سے نہیں ملایا جا سکتا. اور اب وہ مسئلہ یاد کیجئے کہ علم قیافہ حرام. یہ مسئلہ آیا تھا کاروبار کے مسائل میں کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں. نجوم حرام ہے, دھوکہ حرام ہے, کہانت حرام ہے, جنوں سے خبریں لے کر لوگوں تک پہنچانا حرام ہے, ستاروں کی خبریں لوگوں تک پہنچانا حرام ہے. اسی میں ایک مسئلہ یہ آیا تھا کہ قیافہ حرام ہے. اور اس وقت یہ بتایا گیا کہ قیافے کا مطلب یہ کہ انسان شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کسی اور طریقے کی مدد سے یہ ثابت کرے کہ یہ بیٹا فلاں شخص کا بیٹا ہو سکتا ہے. پر مثال اگر یہ غلط ہے کیونکہ جدید سائنس اس بات کو نہیں مانتی ہے, لیکن ایک مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ کوئی ایسا سسٹم ہو کہ بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے خون کے امتحان کو لے کر یہ فیصلہ کرایا جا سکے کہ بچہ کس کا بچہ ہے. کبھی سائنس کتنی زیادہ ترقی کر لی, ہو سکتا ہے کہ انسانی جسم کی کھال کو یا اس کی انگلیوں کے نشانات کو دیکھ کر کبھی سائنس ترقی کی اس معراج پر پہنچ جائے کہ وہ فیصلہ کرے کہ یہ بیٹا کس کا بیٹا ہے. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ ساری چیزیں غلط اور بیکار ہیں. علم قیافہ حرام, یعنی شریعت کی جو 3 شرطیں ہیں ان تین شرطوں سے ہٹ کر کسی اور شرط کی مدد سے اگر آپ یہ فیصلہ کریں کہ یہ بچہ فلاں شخص کا ہے اور اس کے بعد وہ اس بچے کو اپنا تسلیم بھی کر لے تو شریعت میں یہ حرام ہے. بات شاید واضح نہ ہو سکی قدیم عربوں میں بلکہ ابھی تک عرب کے اندر اس قسم کے لوگ کثرت کے ساتھ موجود جو بعض اوقات چہرے کو دیکھ کر بعض اوقات پاؤں کو دیکھ کر بعض اوقات گفتگو کو دیکھ کر بعض اوقات پیروں کے نشانات کو دیکھ کر پورے یقین بلکہ پوری صحت کے ساتھ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ بچہ کس کا بچہ کس کا تعلق کس خاندان سے ہے. انسانوں کے بچوں کے بارے میں جانوروں کے بچوں کے بارے میں بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. پیغمبر اسلام کے دور کا واقعہ بھی کہ مجرد جو عرب کا ایک بہت بڑا ماہر علم قیافہ تھا جب ایک دن پیغمبر کے پاس پہنچا تھا تو اس وقت اسامہ اور ان کے والد زید دونوں مسجد نبوی کے ایک گوشے کے اندر پڑے ہوئے سو رہے تھے اور دونوں کے اوپر چادریں پورا جسم چھپا ہوا تھا خالی پاؤں نظر آ رہے تھے. وہ مسجد کے اندر ٹہل رہا تھا. ٹہلتے ٹہلتے ایک کونے میں اس کی نگاہ اسامہ کے پاؤں پر پڑی, دوسرے کونے میں جا کر اس کی نگاہ ان کے والد زید کے پاؤں پر پڑی. پورا جسم چھپا ہوا ہے کمبل کے اندر, صرف پاؤں دیکھے تو پاؤں دیکھ کر بے اختیار وہ پکار اٹھا کہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ باپ اور بیٹے کے پاؤں. اور بعد میں جب لوگوں نے تحقیق کی کہ یہ کون سو رہا تو پتا چلا کہ بات بالکل صحیح کہ اسامہ اور ان کے باپ ہی تھے کہ جن کے پاؤں کو دیکھ کر اس نے یہ فیصلہ کیا. تو عرب میں ایک عام علم تھا, اتنے ماہر لوگ موجود تھے جو پاؤں کے نشانات دیکھ کر پاؤں کی انگلیاں دیکھ کر چہرے کو دیکھ کر. وہ واقعہ بھی شاید آپ کے ذہن میں ہو کہ جب آٹھویں امام کے ہوں نویں امام کی ولادت کے بعد آٹھویں امام کے بھائیوں نے یہ دیکھ کر کہ اب یہ جائیداد جو ہمیں ملنے والی تھی. شریعت میں مسئلہ تو یہی ہے کہ جب کسی کی کوئی اولاد اور والدین نہ ہو تو اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد اس کے بھائیوں کو ملتی تھی. آٹھویں امام کے یہاں نویں امام کی ولادت بہت تاخیر سے ہوئی تھی تو ان کے بھائی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ جائیداد ہماری ہے. جب آخر عمر میں نویں امام کی ولادت تو انہوں نے جائیداد کو ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر یہ الزام لگا دیا کہ معاذ اللہ یہ نویں امام جو ہے یہ آٹھویں امام کی اولاد نہیں. اور پھر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے علم قیافہ کے ایک ماہر کو بلا لیا اور اس سے کہا کہ تم بیٹھو اور بیٹھ کر یہ بتاؤ کہ یہ بیٹا کس کا ہے. تمام خاندان کے مردوں اور غلاموں کو جمع کیا گیا, آٹھویں امام کو باہر بھیج دیا گیا کہ آپ اس وقت حاضر نہ رہیں. اور اس علم قیافہ والے نے خاندان کے ایک ایک مرد کو اور ایک ایک غلام کو دیکھا اور یہی کہتا رہا کہ یہ لڑکا ان میں سے کسی کا نظر نہیں آ رہا. اور آخر میں ناکام ہو کر یہ کہہ کر کہ ان میں سے کسی کا بچہ نہیں ہے وہ جانے لگا. جب وہ باہر نکل رہا تھا تو اس کی نگاہ باغ میں پڑی جہاں آٹھویں امام بیٹھے ہوئے باغبانی میں مصروف تھے. تو دور سے دیکھ کر بے اختیار اس نے یہ آواز دی تھی کہ یہ لڑکا اسی شخص کا نظر آ رہا ہے کہ جو باغ میں بیٹھا ہوا باغبانی کر رہا ہے. تو یہ تھا علم قیافہ, چہرہ دیکھ کر ہاتھ پاؤں دیکھ کر اور کام کرنے کا انداز دیکھ کر بعض اوقات گفتگو دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا کہ یہ کس کا بیٹا ہے. شریعت میں یہ اس قسم کی کوئی چیز تسلیم نہیں کی جاتی اور اسے حرام سمجھا گیا ہے. شریعت میں یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون کس کا بیٹا ہے صرف تین علامتیں ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی بیوی سے پیدا ہوا اس کے بستر پر پیدا ہوا. الولد للفراش وللعائل حجر, پیغمبر کی روایت کہ جس کے بستر پر بچہ پیدا ہوا ہے اس کا مانا جائے گا بشرطیہ کہ تینوں علامتیں موجود اور زانی کے لیے پتھر ہے. تو بہرحال تین علامتیں آپ نے سن لی کہ چھ مہینے سے کم مدت نہیں ہونا چاہیے, ایک سال سے زیادہ مدت نہیں ہونا چاہیے اور یہ یقین ہو کہ منی خارج ہوئی تب جا کر باپ کسی بیٹے کو اپنا بیٹا قرار دے سکتا ہے, ورنہ اس کے لیے حرام ہے بیٹے کو اپنا بیٹا قرار دے. اور اس کی وجہ ہم بتا چکے ہیں کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ حرام کیوں ہے, یہ تو ایک بہت بڑی نیکی کہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے پھر بھی وہ اس کے راز کو چھپا کر اپنے ساتھ شامل کر. لیکن ہم نے آپ کو اس کی وجہ بتا دی تھی, اب دوبارہ دہرانا نہیں کیونکہ نیکی ایک طرف سے لگ رہی ہے لیکن دوسری طرف سے اس میں ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ دوسروں کا حق مارا جائے. بہرحال گزشتہ تقریر تک بات یہ پہنچی تھی کہ کس طریقے سے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ بیٹا کس کا. اب کچھ اسی کے مسائل اولاد کے سلسلے میں. پہلا مسئلہ اولاد کے سلسلے کا یہ کہ کیا اولاد کو پیدا ہونے دینا شریعت یہ ضروری ہے یا کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے جس کی مدد سے ایک شخص خواہش یہ کرے کہ میرے یہاں اولاد کی ولادت ہی نہ ہو. وہی مسئلہ خاندانی منصوبہ بندی کے سلسلے کا. شریعت کا پہلا آج کی گفتگو کا پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ چاہے مرد چاہے تو مرد بھی اور عورت چاہے تو عورت بھی خواہش کے تحت کوئی بھی ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے وہ اپنے یہاں ہونے والے بچوں کی ولادت کے سلسلے ایک عارضی مدت کے لیے ختم کر دیں. شوہر کے لیے بھی جائز ہے اسی ایسی چیز کا استعمال جس کی مدد سے وہ اپنی اس خواہش کو پورا کر سکے کہ اس کے یہاں بیٹے کی یا بیٹی کی ولادت نہ ہونی. اور بیوی کے لیے جائز کہ کوئی بھی ایسی گولی یا دوا استعمال کی جا سکتی کہ جس کی مدد سے ولادت کے سلسلے کو عارضی طور پر معطل کر دیا جائے. البتہ اس میں دو شرطیں ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس قسم کا فعل جائز نہیں ہے جس سے ولادت کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روک دیا جائے. کوئی ایسا آپریشن یا کوئی اسی قسم کا فعل مثلاً بعض مقامات پر عورت کے رحم کو نکال دیا جاتا ہے, مرد کی نسبندی کر دی جاتی ہے, اس قسم کا فعل جس سے ولادت کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو جائے وہ جائز نہیں. عارضی مدت کے لیے انسان اگر روکنا چاہے کوئی گولی ہے کوئی دوا ہے کسی قسم کا چھلا اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ اس قسم کا کوئی کام نہیں کیا جا سکتا جس سے مستقل یہ سلسلہ بند ہو. اور دوسری چیز یہ کہ کوئی ایسی دوا استعمال نہیں کی جا سکتی جس کا استعمال مرد کو یا عورت کو نقصان پہنچا. ٹھیک ہے ولادت کا سلسلہ رک جائے لیکن ان کو جسمانی طور پر کوئی شدید نقصان پہنچے, مسلسل طبیعت خراب رہے, ذہن کے اوپر اثر پڑ جائے یا اور دوسرے جو سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں وہ تو ہر دوا کے ہیں, جتنی دوائیں بھی اس وقت موجود ہیں, لیکن معیار یہ ہے کہ بڑا نقصان نہ پہنچے. ایسا نہ ہو جائے کہ وہ بچے کی ولادت کا سلسلہ روکنے کے کوئی چیز استعمال کریں اور اس کے نتیجے میں بڑا نقصان اٹھا دیں. ان دو چیزوں کا اگر خیال رکھا جائے کہ مستقل یہ سلسلہ ختم نہ ہونے پائے اور بڑا نقصان نہ ہو تو مرد کے لیے بھی جائز ہے کوئی بھی ایسی چیز کا استعمال کرنا جس سے وہ اولاد کی ولادت کا سلسلہ روکے, اور عورت کے لیے بھی جائز ہے. اور اس حد تک جائز کہ ایک دوسرے کی رضامندی حاصل کرنا بھی ضروری نہیں ہے. یہ فرق چیزیں, عورت چاہتی ہے بچے کی ولادت لیکن مرد جو ہے وہ کوئی ایسی چیز استعمال کر رہا ہے جس سے بچے کی ولادت کا سلسلہ بند ہو رہا تو کوئی حرج نہیں. اور اسی کے الٹا مسئلہ, مرد چاہتا ہے بچے کی ولادت, عورت کہتی ہے کہ میں یہ نہیں چاہتی, مرد منع کرے یعنی شوہر منع کرے, بیوی پھر بھی کوئی دوا کوئی گولی استعمال کرے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اور یہ شوہر کے حقوق کی نافرمانی میں نہیں آ رہی. وہ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ صرف تین چیزیں شوہر کا حق ہے. تو اس مسئلے کہ بچے کی ولادت کا سلسلہ روکا جائے یا نہ روکا جائے, مرد شوہر اپنے مقام پر آزاد ہے, بیوی اپنے مقام پر آزاد ہے, وہ ایک دوسرے کی مرضی کے خلاف بھی کوئی ایسی چیز استعمال کر سکتے ہیں, اور اگر سامنے والا ناراض بھی ہوتا ہے تو شرم انہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا. لیکن صرف دو شرطوں کے ساتھ, مستقل یہ سلسلہ نہ ختم ہونے پائے, نقصان نہ ہو. اور ایک ایسی صورت جب یہ بھی جائز ہے کہ انسان مستقل یہ سلسلہ ختم کرا دے, بلکہ جائز کا لفظ تو چھوٹا ہے واجب, اور وہ یہ کہ اگر عورت کی یا مرد کی, مرد کا مسئلہ بہت کم پیش آتا ہے لیکن بہرحال مسئلہ ہے, عورت کی یا مرد کی صحت اس قابل نہ رہے اور کبھی مسلمان طبیب قابل اعتبار طبیب یہ کہے کہ اب اگر بچے کی ولادت ہوئی تو اس عورت کی جان جانے کا خطرہ ہے, یا مرد کے لیے یہ جملہ استعمال کیا جائے, تو اگر کبھی جان جانے کا خطرہ ہو تو پھر تو واجب ہے عورت کے لیے ہر وہ طریقہ اختیار کرنا جس سے وہ اپنی جان بچا لے, چاہے اس کے نتیجے میں فرض کیجیے اس کا رحم یا اس کے بچے دانی کو آپریشن کر کے اسے نکال دیا جائے اور اس کے یہاں ولادت کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منقطع کر دیا. جب جان کی بات آ جائے تو اس وقت نہ صرف یہ کہ یہ ایسا آپریشن جائز ہے بلکہ واجب ہو جاتا ہے عورت کی جان بچانے کے لیے. یہ تو ہو گئی مجبوری کی صورت ہے کہ جب مجبوری ایسے حالات ہو جائے, مثلا تین یا چار بچوں کی ولادت ہوئی, اب ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب اس کے یہاں بچہ نہیں پیدا ہونا چاہیے ورنہ یہ مر جائے, تو اب اس وقت واجب ہے کہ ایسا کوئی بھی طبی طریقہ استعمال کر کے اس عورت کو اس مصیبت سے نجات کے لگ جائے. یہ ہو گئی اضطراب کی, اور عام حالت میں بھی جائز ہے لیکن عام حالت میں یہ عمل جائز نہیں. لیکن اس تمام تر صورتحال کے باوجود فرض کیجیے کہ گولیاں استعمال کی, دوا استعمال کی, کوئی فائدہ نہ ہوا اور حمل جو تھا عورت کے پیٹ میں مستقل ہو گیا, یعنی عورت کے پیٹ میں بچہ وجود میں آ گیا. جب ایک مرتبہ بچہ وجود میں آ جائے تو اب اسے گرانا کسی صورت میں جائز نہیں. اس سے پہلے شریعت نے آپ کو سہولتیں دی تھیں کہ آپ گولیاں استعمال کریں, آپ دوائیں استعمال کریں, آپ دوسرے طریقے استعمال کریں, لیکن اگر ایک مرتبہ پیٹ میں بچہ وجود میں آ چکا ہے تو اب یہ جائز نہیں ہے کہ انسان اسے گرائے، یعنی فقات حمل کرانا حرام، چاہے وہ 6 مہینے کا بچہ ہو، 4 مہینے کا بچہ ہو، 2 مہینے کا بچہ ہو، 40 دن کا بچہ ہو، 1 دن کا بچہ ہو، اگر پیٹ کے اندر وجود میں وہ آ چکا ہے جائز، تو وجود میں آئے ہوئے 1 گھنٹہ بھی ہوا تو اب پھر حرام ہے اس بچے کو گرانا، اور اگر پہلے حرام کرتے ہوئے اس بچوں کو گرا دیں تو ایک طرف تو مرد اور عورت، شوہر اور بیوی، جن کی رضامندی سے یہ کام ہوا ہے وہ گناہگار ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیا بھی آ جائے، دیے کلب شاید آپ کے لیے نیا ہو لیکن اب اتنا نیا نہیں ہونا چاہیے، دیا یہ کہتے ہیں کہ انسان اگر کسی جان کو نقصان پہنچا یا کسی کو جسمانی نقصان پہنچا تو اس نے ایک گناہ تو کیا ہے لیکن ساتھ ساتھ اسے ایک جرمانہ بھی بھرنا پڑے گا، ایک جرمانہ بھی دینا پڑے گا جسے دیا کہا جاتا ہے۔ اگر ہم نے کوئی ایسا کام کیا جس سے فرض کیجیے کسی کی ایک آنکھ ٹوٹ گئی، ایک تو ہم نے پہلے حرام کیا، گناہ کیا، اب اگر اس سے بھی معافی مانگ لیں، خدا سے بھی معافی مانگ لیں، تب بھی گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے بدلے جو اس کو نقصان پہنچایا ہے اس کا جرمانہ جسے دیا کہا جاتا ہے وہ نہ بھرا جائے، اور وہ ہماری مرضی پر نہیں ہے کہ ہم اسے کتنے پیسے دیں، شریعت نے خاص حد مقرر کی، فرض کیجیے انسان کسی کو قتل کر ڈالے تو اس کے لیے غالباً 4 لاکھ روپے کے برابر دیا، کہ اگر آپ نے کسی کو قتل کر دیا تو اب اس کے وارثوں کو یہ 4 لاکھ روپے دینا واجب، اگر آپ نے نہیں دیے تو اب آپ دوہرے گناہگار ہوں گے، ایک قتل کا گناہ اور ایک دیا نہ دینے کا گناہ ہے۔ تو جس طریقے سے یہ حق کہ جب کسی کو آپ نقصان پہنچائے تو اس کے بعد اس کے نقصان کی تلافی کے لیے اسے کچھ پیسے دینا پڑتے ہیں، اور وہ اگر مر چکا ہو تو اس کے وارثوں کو پیسے دینا پڑتے ہیں، اسی طریقے سے یہ حق جس طرح پیدا ہونے کے بعد والے انسان کے لیے، اسی طرح پیٹ کے بچے کے لیے بھی یہ حق ثابت ہے۔ اب اگر کسی کے پیٹ میں کوئی بچہ اور اس عورت نے کوئی ایسا کام کر کے اس بچے کو گرا لیا تو اس صورت کے اندر اسے گناہ بھی کیا اور ساتھ ساتھ اسے دیا بھی دینا پڑے گا، اور وہ دیا ہے 480 دینار، 480 دینار دیا ہے، اس کی مقدار کتنی بنتی ہے؟ غالباً 10 یا 12 ہزار روپے کے قریب بنتی، اگر پیٹ کے اندر بچہ تھا اور اسے گرا لیا تو اب یہ دینا واجب ہے۔ اچھا دے گا تو کون دے گا؟ اگر کسی ڈاکٹر نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے یہ پیٹ کا بچہ گرا تو اب نہ شوہر یہ پیسے دے گا نہ بیوی دے گا، بلکہ یہ ڈاکٹر دے گا جس سے یہ پہلے حرام کیا، اس نے ایسا آپریشن کیا ہے، یہ ایسی دوا یا ایسا انجیکشن اسے لگایا ہے، اور عورت نے خود کوئی چیز پی کر اپنے بچے کو گرا لیا تو اب عورت کو یہ پیسے دینا پڑے گا۔ تو پیسے کون دے گا؟ پیسے وہ دے گا جس کے عمل کی وجہ سے یہ بچہ گر رہا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں پھر آئے۔ تیسرا مسئلہ، پہلا مسئلہ یہ ہو گیا کہ عورت کے لیے اور مرد کے لیے جائز ہے ہر ایسا کام کرنا جس سے بچے کی ولادت کے سلسلے کو روکا جا سکے، لیکن اگر بچہ پیٹ میں آ گیا تو اسے گرانا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے سوائے ایک صورت، اور وہ وہی مسئلہ کہ اگر ماں کی جان کو خطرہ ہے، طبیبوں نے کہہ دیا کہ یہ بچہ پیٹ میں آ چکا ہے لیکن یہ بچہ اگر پیدا ہوا تو ماں مر جائے، اس صورت میں پھر شریعت اجازت دے سکتی کہ اس بچے کو پھر ختم کرا دیا جائے تاکہ اس کی ماں کی جان کو بچایا جا سکے۔ تیسرا مسئلہ، جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آئے، بچہ یا بچی جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آئے تو اس وقت واجب کفائی اس محلے کی عورتوں کے لیے کہ اس عورت کی مدد کرے، بچے کی ولادت کے وقت جس عورت کے یہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کے شوہر کے لیے اور دوسری تمام عورتوں کے لیے اس کی مدد کرنا واجب ہے، اس کا ساتھ دینا واجب ہے، یعنی جس سے بچے کی ولادت آسانی سے ہو سکے۔ البتہ بچے کی ولادت یہ جو مسئلہ ہے کہ بعض مقامات پر مرد ڈاکٹر پر کیجیے اس قسم کے کیسز دیکھتا ہے، شریعت میں یہ حرام ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے عورت کے جسم کے ان حصوں پر نگاہ پڑتی ہے جن کو مرد کے لیے دیکھنا بالکل حرام ہے، اگر کہ مجبوری بھی نہیں، یعنی عورتیں موجود ہیں کہ جو اس عورت کے یہاں بچے کی پیدائش میں مدد دے سکتی ہیں سوائے شوہر، شوہر وہ واحد مرد ہے جسے یہ اجازت ہے کہ اپنی بیوی کے یہاں بچے کی ولادت کے وقت اس کی دیکھ بھال کر سکے، اس کے جسم کو دیکھ سکے، اس کے علاوہ باقی تمام عورتوں کے لیے اس عورت کی مدد کرنا اور اس کا ہاتھ بٹانا یہ واجب ہے، اگر وہ یہ کام نہ کریں گی تو گناہگار ہوں گے۔ لیکن یہاں پر وہی مسئلہ کہ اگر محلے کی عورتوں کو یقین کہ اس عورت کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں پڑے، اس کا شوہر اس کو لے جائے گا اور ہاسپٹل وغیرہ میں اور لے جانے کے بعد بچے کی ولادت ہو جائے گی، تو پھر یہ واجب جو ہے ان کے اوپر سے ثابت ہو جاتا ہے، جس طرح محلے میں کوئی موت ہو جائے تو ہر ایک کے لیے واجب ہے اسے غسل و کفن دے. لیکن اگر معلوم ہو گیا کہ نہیں دوسرے لوگ آ کر غسل و کفن دے جائیں گے تو باقی لوگوں کے لیے واجب نہیں ہوگا. البتہ یہاں پر پھر وہی مسئلہ کہ عورتوں کے لیے اور شوہر کے لیے واجب ہے. لیکن پھر وہی مسئلہ کہ اگر کبھی ایسی صورتحال کہ نامحرم مرد کے علاوہ اور کوئی عورت کو نہ بچا سکے یا کسی اور کے لیے ممکن نہ ہو اس عورت کی مدد کرنا, ایسے مقام کے اندر ہے کہ فرض کیجیے کوئی عورت نہیں ہے اور صرف مرد ڈاکٹر موجود اور عورت کے یہاں بچے کی ولادت, یقینی طور پر اس وقت ایک دیکھ بھال کرنے والا اور ولادت میں مدد دینے والا ضروری ہے, تو اب وہاں پر مجبوری کی حالت میں مرد بھی دیکھ سکتا ہے لیکن کم از کم کراچی جیسے شہر کے اندر جائز نہیں. جب بچہ پیدا ہو جائے بچے کی ولادت ہو تو اب بچے کی ولادت کے بعد واجبات کچھ نہیں, کوئی چیز واجب نہیں. بچہ پیدا ہو گیا بس اس کو گھر میں رکھنا اتنا واجب ہے. لیکن اس وقت کچھ سنت اور مستحب کام ہے, ان میں سب سے پہلا کام سنت تو یہ ہے کہ بچے کو نہلایا جائے غسل دیا جائے. البتہ اگر نہلانے سے بچے کی جان کو خطرہ پہنچنے کا امکان ہے تو اس صورت میں نہلانا حرام ہے, یہ سنت ختم ہو جائے. لیکن عام حالت میں بچے کی پیدائش کے بعد کوئی کام کسی کے لیے واجب نہیں, نہ باپ کے لیے نہ ماں کے لیے نہ دوسروں کے لیے. البتہ کچھ کام سنت ہے, ان میں پہلا کام ہے بچے کو نہلانا, دوسرا کام ہے نہلانے کے بعد بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کرنا, تیسرا کام یہ ہے کہ جو بچے کا تالو اٹھایا جاتا ہے یہ فرات کے پانی سے اور خاک شفا سے اس تالو کو اٹھایا جائے. بعض روایت میں شہد کا تذکرہ بھی کہ شہد خاک شفا اور فرات کے پانی کو ملا کر بچے کے تالو کو اٹھایا جائے, لیکن علماء نے دو ہی چیزیں تذکرہ دی کہ فرات کا پانی اور خاک شفا ملا کر اس بچے کو اولین غذا کی حیثیت سے پلایا جائے اور اس کے تالو کو اٹھایا جائے. چوتھی چیز جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ بچے کا کوئی نام رکھا جائے. یہ اولاد کا ایک بہت بڑا حق ہے والدین کے اوپر. آج کل تو خیر تحقیقات ہو رہی ہے پورے اس مسئلے پر کہ کیا نام کا اولاد کے اوپر نام کا بچے کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں, لیکن بہرحال یہ بڑے حقوق میں سے ایک حق ہے اور اس کی مزید تشریح آئندہ تفصیل میں ہوگی کیونکہ آج وقت بہت تیزی سے گزرا جا رہا ہے. چوتھا حق, چوتھی سنت چیز یہ ہے کہ اس کا نام رکھا جائے. اب کون سے نام رکھے جائیں, کیسے نام رکھے جائیں, کون سے نام شریعت میں بہتر ہیں, کون سے نام بہتر ہیں, یہ تفصیل انشاءاللہ آئندہ آئے. پانچویں چیز یہ سنت ہے کہ اس کے کان کے اندر سوراخ کیا جائے. چھٹی چیز جو بچے کی ولادت کے بعد سنت وہ اس کا عقیقہ ہے. ساتویں چیز ختنہ ہے اور آٹھویں چیز بچے کی ولادت کے ساتویں بچے کے بالوں کو بھون کر اس کے برابر سونا یا چاندی صدقہ کرنا. یہ آٹھ کام وہ ہیں جو بچے کی ولادت کے بعد ماں باپ کے لیے سنت ہے. ان آٹھ چیزوں میں سے ایک چیز ایسی ہے جس میں علماء میں اختلاف ہے. سات میں تو اتفاق ہے کہ باقی سات کام سنت ہے, لیکن آٹھویں چیز میں اختلاف ہے. کچھ علماء واجب کہتے ہیں, کچھ علماء سنت کہتے ہیں, اور وہ ہے ختنے کا مسئلہ. بچے کی ولادت کے بعد اب سنت یہ ہے کہ بچے کا ختنہ کیا جائے, اور بچے کی ولادت کے دن بھی اور ختنے کے دن بھی ولیمہ کرنے کی انتہائی کافی ہے. شریعت میں پانچ مقامات پر ولیمہ سنت ہے, جو بہت مشہور روایت ہے, بار بار آپ نے سنی ہو کہ جب شادی ہو تب ولیمہ کرنا سنت, جب انسان نیا مکان خریدے تب ولیمہ کرنا سنت, جب انسان مکے کے سفر سے واپس آئے چاہے حج کر کے آئے یا عمرہ کر کے تب ولیمہ کرنا سنت, جب بچے کی ولادت ہو اس وقت ولیمہ کرنا سنت, اور جب بچے کا ختنہ کیا جائے اس وقت ولیمہ کرنا سنت. ختنے کے اندر ایک چیز پر تو سب کا اتفاق ہے کہ بالغ ہونے تک, بچہ جب بالغ ہوتا ہے اس وقت تک اس کا ختنہ نہ ہوا تو بالغ ہونے کے بعد تو ختنہ واجب ہے. جب بچہ بالغ ہو گیا 15 سال اس کی عمر ہو, اگر اس کا ختنہ نہیں ہے تو ختنہ کرنا اس کے لیے واجب ہو جائے, اور ابھی اس کی تشریح آ رہی ہے. لیکن بالغ ہونے سے پہلے پہلے بچہ نابالغ ہے, نابالغ پر کوئی چیز واجب نہیں. بعض علماء یہ کہتے ہیں جن میں آپ آئے کوئی بھی شامل ہے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ بچے کا ولی, بچے کا باپ, ماں, جو بھی اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے, اس کا سرپرست, وہ اپنے بچے کا ختنہ کرا, یہ اس کے لیے ضروری ہے احتیاط واجب کی بنا. یعنی اگر وہ بچے کا ختنہ نہیں کرائے گا تو وہ گناہ گار ہوگا. عقیقہ نہ کرائے, کان میں سوراخ نہ کرائے, سونا اور چاندی خیرات نہ کرے, غسل نہ کرائے, نام نہ رکھے, کوئی چیز حرام, کوئی چیز واجب نہیں. لیکن آپ آئے کوئی کے نزدیک بچے کا فتنہ کرانا اس کے ولی کے اوپر واجب ہے احتیاط واجب کی بنا بالغ ہونے سے پہلے. البتہ آقائے خمینی یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت تاکید ہے کہ بچے کا ولی بچے کا فتنہ کرا دے لیکن سنت. بہرحال اگر ہم اس کو واجب بھی سمجھیں آقائے کوئی کی نزدیک تب بھی سنت بھی سمجھیں جیسے آقائے خمینی کہتے ہیں تب اگر ولی نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی یعنی باپ ماں بڑا بھائی چچا جو بھی بچے کی دیکھ بھال کر رہا ہے اس نے ذمہ داری پوری نہیں کی تو بالغ ہونے کے بعد بچے کے اوپر واجب ہے کہ وہ خود اپنا ختنہ کرے. اور ختنہ کرانا نہ صرف یہ کہ اس بچے کے لیے واجب بلکہ اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جائے اور وہ بالغ ہو بلکہ بالغ ہی مسلمان ہو سکتا ہے نابالغ کافر تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی غیر مسلم مسلمان بھی ہو تو اس کے لیے بھی واجب کہ وہ اپنا ختنہ کرائے چاہے اس کی عمر کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو چکی ہو. یہاں تک کہ علماء جو اپنی کتابوں میں جملہ لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر وہ اتنا زیادہ عمر کا ہو چکا ہے کہ ختنہ کرانے کی وجہ سے اس کا مذاق اڑایا جائے گا اس کو عمر کا تانا دیا جائے گا 50 سال 60 سال 70 سال تب بھی مسلمان ہونے کے بعد یہاں اس کے لیے نماز پڑھنا ضروری روزہ رکھنا ضروری ہے اسی طریقے سے اس کے لیے اپنا ختنہ کرانا بھی ضروری ہے. بہرحال اب یہ ختنہ اس کی ضرورت کیوں ہے؟ بعض روایات کے اندر یہ ملتا ہے کہ اگر جو شخص ختنہ نہ کرے اس کی نمازیں قبول نہیں اس کے روزے قبول نہیں اس کا غسل صحیح نہیں اس کا وضو صحیح نہیں وہ پیشاب کرنے کے بعد کبھی پاک نہیں ہو سکتا. لیکن جدید تمام مراجع کا یہی فتویٰ ہے نہیں پڑتا ہے یعنی کوئی انسان ختنہ نہ کرائے تو اس کی کوئی عبادت غلط نہیں. یہ مسئلہ اس لیے آتا ہے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جو ختنہ نہیں کرائے گا اس کی تمام عبادتیں باطل اور بعض روایات بھی آپ کو ملیں گی تہذیب الاسلام. لیکن آج کل کے مراجع کا یہ کہنا کہ سوائے حج اور عمرے باقی جتنی عبادتیں ہیں ان کا ختنے سے کوئی تعلق نہیں. ختنہ الگ واجب ہے نماز الگ واجب ہے. ختنہ کریں یا نہ کریں نماز پر فرق نہیں پڑے سوائے حج اور عمرے. حج اور عمرے میں تو بنیادی شرط یہ ہے کہ جو انسان حج کرنے جائے اور عمرہ کرنے جائے اس کا ختنہ ہونا چاہیے. اور اگر ختنہ نہیں اور وہ حج کر لے تو وہ حج باطل غلط, عمرہ کر لے تو عمرہ باطل ہے اور غلط. اور وہ اس طرح سے غلط ہے کہ پھر اس کے لیے وہ تمام چیزیں حرام رہیں گی جو احرام پہن کر حرام ہو جاتی ہے یعنی اس کے لیے اس کی بیوی تمام زندگی حرام رہے گی. حج اور عمرے کے لیے تو شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ ختنہ شدہ ہو. یہ ساری گفتگو مردوں کے بارے میں ہو رہی ہے یہ بات ذہن دے رہا ہوں. مرد ختنہ شدہ لیکن صرف یہ حج اور عمرے کے لیے اس کے علاوہ کسی اور عبادت کے لیے رہیں. ختنے کے دو مسئلے اور پھر آج کی گفتگو ختم. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ختنہ کون کرے. ختنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان کرے بلکہ ختنہ کسی کافر سے بھی کرایا جا سکتا ہے ذمے سے بھی کرایا جا سکتا ہے کسی سے کرایا جا یہاں تک کہ مرد سے بھی کرایا جا سکتا ہے اور عورت سے بھی. بعض مقامات پر لوگوں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ ہاسپٹل کے اندر بچے کی ولادت ہوتی ہے اور وہ فوراً ہی بچے کا خطرہ بھی کر دیتے ہیں تو بعض مقامات پر سنا یہ تھا کہ وہی لیڈی ڈاکٹر جو ہے وہ بچے کا خطرہ کر دیتی اور بعض ایسے ہاسپٹل ہیں کہ جہاں پر غیر مسلم ہیں. تو پوچھا تھا اس لیے ہم مسئلہ بتا دے رہے ہیں کہ ختنے کے لیے یہ کوئی شرط نہیں اگر یہ خطرہ واجب لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ اس کام کو انجام دینے والا مسلمان ہے بلکہ مسلمان ہو یا کافر مرد ہو یا عورت کوئی بھی ختنہ کرے وہ بالکل جائز. البتہ یہ شرط ہے جب بچہ نابالغ بالغ ہونے کے بعد اگر آپ کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے ختنہ کرانے کے لیے یا بالغ ہونے کے بعد کسی مرد ڈاکٹر کے پاس بھی پہنچے تب بھی مسئلہ بہت مشکل ہے بلکہ شاید واجب یہ ہو کہ انسان خود اپنے ہاتھ سے اپنا ختنہ کرے. اس کی تشریح بعد میں آ سکتی ہے. اور آخری مسئلہ یہی کہ لڑکی کے لیے ختنہ کرانا بھی سنت البتہ اس کے لیے عمر کے کسی حصے میں بھی واجب نہیں ہے اور اس کی کسی عبادت کا ختنے سے تعلق نہیں ہے. اس کے لیے سنت ہے ختنہ کرانا. البتہ فرق صرف اتنا ہے کہ لڑکے کے لیے یہ ہے کہ 7ویں دن ختنہ کرا دو لڑکی کے لیے یہ ہے کہ 7 سال کے بعد اس کا ختنہ کرایا جائے. اور باقی تشریح انشاءاللہ آئندہ تقریر میں ہوگی جہاں یہاں سے مسائل آگے بڑھیں گے. اب عقیدے کے مسئلے باقی ہیں نام کے مسئلے باقی ہیں اور پھر اولاد کے سلسلے کے 2-4 مسئلے اور یہ گفتگو ختم ہو جائے. درود بھیجیے محمد وسلم. ہماری گفتگو 9 مہینے تک جاری رہی تھی توحید کے مسئلے سے، اور چونکہ گزشتہ دو یا ڈھائی مہینے سے اس مسئلے پر ہماری گفتگو نہیں ہو سکی، اس لیے گفتگو کا سلسلہ آخری تقریر سے ملانے سے ایک مرتبہ پھر ہم اس بات کا ارادہ کرتے ہیں۔ ذرا خود راجی کی شکریہ تاکہ بازاروں کی یاد ہم اس چیز کا ارادہ کرتے چلے کہ توحید یعنی یہ عقیدہ کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی منتظم خالق اور چلانے والا ہے، اور یہ عقیدہ کہ وہ جو بھی ہے وہ ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ اسلام کے تمام عقائد کی بنیاد ہے، اور جس کے پاس توحید کا عقیدہ نہیں بلکہ بہت سے علماء تو یہ کہتے ہیں کہ رسالت، امامت، قیامت یہ سارے مسئلے خود توحید کے مسئلے کی شاخ، اور جب تک کہ توحید کا مسئلہ حل نہ ہو اس وقت تک انسان عبادتیں کرنا بھی کیا ہے تو عبادت اتنے اطمینان اور یقین کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے جتنے اطمینان کے ساتھ ایک توحید کو ماننے والا کرتا ہے، اور توحید کو نہ ماننے والا جن کی ہمارے یہاں اکثریت توحید کے نہ ماننے والے نماز اور روزہ کرتے ہوئے بھی نظر آئیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت عارضی مدت کے، اور چونکہ عقیدہ خدا پر مستحکم نہیں ہوتا اس لیے آپ دیکھیں گے کہ سال ڈیڑھ سال ایک فیشن کی دور میں چل کر عبادت کریں اور اس کے بعد ایسا عبادت کو فراموش کریں کہ نسلوں تک یاد نہ آ سکے گا کہ عبادت بھی کسی چیز پر نام، تمام گمراہی، تمام خرابی اور گناہوں سے بچنے اور واجبات سے دور بھاگنے میں انسان کی فطرت، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا توحید کے اوپر عقیدہ کامل نہیں۔ اور یہ انتہائی بدقسمتی کی بات کہ یہ بحث کہ خدا ہے یا نہیں، یہ بحث اتنی زیادہ خلاف عقل بحث کہ ابتدا سے لے اب سے چند سالوں پہلے جتنی کتابیں اصول دین کے موضوع پر ہمارے علماء نے تحریر کی بلکہ دوسروں کے علماء نے، ان کے اندر اس بحث کو سرے سے لایا ہی نہیں جاتا ہے کہ خدا ہے یا نہیں، بلکہ گفتگو ہمیشہ اس مقام سے شروع کی جاتی کہ خدا جس کے بارے میں ہر انسان جانتا ہے کہ وہ ہے، وہ خدا ایک ہے یا ایک سے زیادہ۔ اب جدید ترقی کا زمانہ آ گیا، چنانچہ پہلا فرض یہ کیا جاتا کہ جدید تہذیب اور جدید تعلیم خدا کے وجود کی منکر، ورنہ اس سے پہلے جہالت کے دور میں اس مسئلے میں تو کسی کے ذہن میں شک پیدا ہی نہ ہوا کہ کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں۔ انسان اگر ذرا سا غور، آنکھوں کو ذرا سا کھول، عقل کو ذرا سا استعمال کرے تو ہر چیز کا انسان انکار کر سکتا ہے لیکن خدا کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ آپ نام بدل، شریعت نام سے بحث نہیں کرتی، آپ خدا کو خدا نہ کہیں، آپ خدا کو عزت اول قرار دیں، آپ خدا کو فرسٹ کلاس قرار دیں، آپ خدا کو وہ میٹر قرار دیں جس سے کائنات کا آغاز ہوا، وہ سب آپ کی مرضی پر، لیکن اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں کر سکتا چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، خدا کا ماننے والا ہو یا خدا کا انکار کرنے والا، کہ آپ اس سوال کا جواب دے ہی نہیں سکتے کہ یہ کائنات کیسے پیدا ہو جب تک کہ اس چیز کو نہ مانیں گے کہ ابتدا میں کوئی ایک تھا جس سے یہ ساری کی ساری کائنات بعد میں چلی۔ اگر ایک مسلمان سے یہ سوال بڑے فخر کے ساتھ کیا جاتا کہ تم خدا کو ماننے والے ہو تو ہمیں ثابت کرو، بتاؤ کہ کوئی خدا دلیل، اور مسلمان یہ سوچتا کہ ہاں جب میں خدا کو مانتا ہوں تو میرے پاس اس سوال کا جواب ہونا چاہیے، لیکن کبھی پلٹ کر وہ یہ غور نہیں کرتا کہ جو خدا کو نہ ماننے والا بالکل یہی سوال اور یہی اعتراض اس کے اوپر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم کہہ دیں اس خدا کو نہ ماننے والے کوئی آپ کا ایسا جاننے والا مل جائے جو خدا کو نہیں مانتا اور وہ آپ سے بحث کرتا ہو تو آپ اس سے اتنا کہہ سکتے کہ اگر ہم اپنے دعوے کو واضح کریں اور ہم یہ مان لیں کہ اس کائنات میں کوئی خدا نہیں، اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، تو اب پھر یہ بتاؤ کہ یہ کائنات کیسے ہو؟ اس کا جواب جیسا کہ اس سے پہلے ہم تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ کچھ لفظی الجھاوے ہوں گے لیکن آپ اس کی بات سنتے ہیں، مثلاً وہ یہ کہے گا کہ انسان بندر سے بڑا، بندر فلاں سے بنا، فلاں چیز فلاں سے بنی، اور پھر وہ چیز پودوں سے بنی، اور پودے پانی سے بنے، اور پانی آسمان سے برسا، اور آسمان کے اوپر پانی، پوری اس کی گفتگو سنتے جائیں کہ ٹھیک ہے یہ اس سے بنا، یہ اس سے بنا، یہ دیکھیں کہ اس کا اینڈ کہاں پہ ہوتا ہے، اختتام کہاں پہ ہوتا ہے، کہاں تک وہ پہنچتا ہے، آخری منزل پر وہ پہنچے گا اور کہے گا کہ ہاں پھر آخر میں کائنات میں ایک چیز تھی جس سے تمام کائنات بنی، وہی سوال اس پر آ جائے گا کہ وہ جو سب سے پہلی چیز تھی جس سے ایک ایک کر کے دوسری چیزیں بنی، اس چیز کا پیدا کرنے والا کون تھا. یہاں پر غیر مسلم اسے بھی سر کو جھکا کر خاموش ہونا پڑے گا. یہ تو ایک ہماری غلط فہمی کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر خدا کو مانا تو اس سوال کا جواب ہمیں دینا پڑے گا کہ پھر خدا کو کس نے پیدا کیا. لیکن اگر آپ خدا کو نہ بھی مانیں تب بھی اس سوال کا جواب غیر مسلم کو دینا پڑے گا کہ خدا کو ہٹا کر بھی یہ بتاؤ کہ کائنات کیسے پیدا ہوئی اور کیسے چل. اور جب وہ آپ کو بتائے گا پیچھے لے جائے گا، بہت پیچھے لے جائے گا کہ فلاں چیز فلاں سے بنی، فلاں چیز فلاں سے بنی، یہاں تک کہ آخر میں پہنچ کر کہے گا کہ آخر میں ایک میٹر تھا، ایک مادہ تھا جس سے تمام کائنات چلی. اور پھر آپ کو سوال اس پر، وہ اعتراض اس پر کر سکتے ہیں کہ وہ میٹر، وہ مادہ آیا تو کہاں سے آیا. یہاں پر وہ بھی سر جھکا کر یہی کہے گا کہ اس کا راز ہمیں نہیں پتا، اس کا جواب ہمیں نہیں آتا. تو پتہ یہ چلا کہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، ایک ایسی چیز دونوں مانتے ہیں کہ جو کہاں سے آئی اس کا جواب کسی کے پاس نہیں. نہ مسلمان کے پاس اس کا جواب ہے، نہ غیر مسلم کے پاس اس کا جواب ہے. لیکن وہ سوال ایسا ہے جس کا کوئی انکار کر بھی نہیں سکتا. کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس پہلی چیز کا انکار کرو، اس کا انکار کرے تو پوری کائنات کو کیسے پیدا کریں. اب بس فرق یہ ہے کہ مسلمان یہ کہتا ہے کہ وہ جو پہلی چیز تھی اس نے باقی تمام چیزیں اپنے اختیار سے پیدا کی، اور غیر مسلم یہ کہتا ہے کہ وہ پہلی جو چیز تھی اس سے خود بخود دوسری چیزیں بننے لگی. اور اب یہ خود بخود دوسری چیز بننا، یہ عقیدہ صحیح ہے یا یہ عقیدہ صحیح ہے کہ اس نے دوسری چیزیں بنائی، اس پر مسلسل تین ہفتے تک ڈارون کی نظریہ ارتقا کی روشنی ہماری گفتگو بہت آگے بڑھ چکی تھی. اب ہم دہرائیں گے تو مستقل آنے والے افتہار کا شکار ہو جائیں گے. تو بات صرف اتنی کہ خدا کے بارے میں اتنا تو ہر ایک مانتا ہے. یہ تو ہمارے یہاں انتہائی جہالت کہ لوگ نہ دین کو سمجھتے ہیں نہ دنیا کو سمجھتے ہیں. اس جہالت کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کو اس لیے ماننے سے انکار کرو کہ اس سوال کا جواب دینا پڑے گا کہ اس کو کس نے پیدا کیا، وہ کیسے بنا. لیکن یہ سوال تو ہر ایک پر آئے گا اور ہر ایک کو اس کا جواب دینا ہے چاہے تو خدا کو مانے یا نہ مانے. لیکن اس سوال سے قطع نظر، یہ سوال تو ایسا ہے جس کو ہم حل نہیں کر سکتے. اس کو ہٹا کر صرف یہ دیکھنا کہ یہ کائنات جو بنی یہ خود بخود بنی ہے یا اس پہلی چیز نے اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ اس کائنات کو بنایا، اصل مسئلہ صرف اتنا. اور اسی لیے جتنے بھی زہریے، جتنے بھی خدا کے انکار کرنے والے، وہ کبھی اس مسئلے پر بحث کرتے ہی نہیں. جیسا کہ ابھی ہم نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ ہم دونوں چیزوں سے جاہل ہیں. نہ دنیا ہم کو پتا ہے کہ دنیا کی جدید علوم کیا ہے، اور نہ یہ پتا ہے کہ دین کی بنیاد کیا ہے. ہم چونکہ بالکل جاہل ہیں اس لیے ہم کو یہ بھی پتا نہیں کہ جو باہر کے ملکوں میں خدا کو نہیں مانتے ہیں وہ کس مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں. وہ کبھی اس مسئلے پر گفتگو نہیں کرتے کہ کائنات کا کوئی پہلی چیز نہ تھی. وہ کبھی یہ نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں کہ کائنات کی ابتدا میں ایک چیز تو ماننا پڑے گی، ورنہ راز حل نہیں ہو سکتا. ان کی گفتگو یہ ہوتی کہ جو پہلی چیز تھی اس سے خود بخود ایک سے دوسری چیز بننے لگی، ایولیشن کر کے، ارتقا کر کے. اور ایک خدا کو ماننے والا کہتا ہے کہ نہیں، وہ پہلی چیز جو تھی اس نے ارادے اور اختیار کے ساتھ، حکمت اور مصلحت کے ساتھ ایک ایک چیز بنائی. اگر یہ عقیدہ مانا جائے کہ وہ پہلی چیز سے خود بخود دوسری چیزیں بنی، تو وہ پہلی چیز خدا نہیں بن سکتی. اور اگر یہ آپ مانیں کہ اس نے ارادے اور اختیار سے ایک چیز بنائی، تو وہ پہلی چیز خدا بن جائے گی. تو اصل گفتگو ہمیں کیا اس مسئلے پر ہے کہ وہ سب سے پہلی چیز ارادے سے بنا رہی ہے دوسری چیزوں کو، یا خود بخود اس سے دوسری چیز وجود میں آتی چلی جا رہی. اور اسی مسئلے پر ہماری گفتگو جاری. لیکن جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے کہ خدا کے بارے میں، تو جیسا کہ ہم بتا رہے ہیں کہ انتہائی سادہ عقل رکھنے والا بھی ہو، وہ واقعہ یاد کیجیے کہ جب پیغمبر تک یہ اطلاع ہوئی کہ ایک عربی کسی بڑھیا کے پاس گیا اور جا کر یہ کہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ تو خدا کو مانا کرتی ہے. عربی یہ سوچتے ہو کہ یہ سیدھی سادھی مسلمان بڑھیا، اس کے پاس کیا دلیل ہو، اس کے پاس کیا جواب ہوگا اسے بہکاؤ. پہنچا تھا اس کے پاس اور جا کر یہ کہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ تو خدا کو مانتی ہے. اس نے جواب دیا کہ بالکل، میں خدا کا اقرار کرتی ہوں. تو ایک مرتبہ عربی نے سوال کیا تھا کہ تو نے خدا کو مانا تو کیوں مانا، کیسے مانا، کیا چیز دیکھ کر تو نے خدا کو مانا. تو ایک مرتبہ اس بڑھیا کا جواب یاد کیجیے، بڑی مشہور روایت. اس نے یہی جواب دیا تھا کہ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات، میں اس وقت بیٹھی ہوئی چرپے کو کاٹ رہی ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ جب چرپا چلاتی ہوں چرپا چلنے لگتا، اور جب چرپے کو ہاتھ نہیں لگاتی ہوں تو چرپا ساکت رہتا، چرخا اپنی جگہ روتا ہوا رہتا. تو ایسا جب یہ معمولی سا چرخا اس وقت تک چل نہیں سکتا جب تک کہ میں چلاؤں نہیں. اور جب تک میں ہاتھ نہ لگاؤں یہ بالکل اپنی جگہ ساکت اور ہوتا رہتا تو اتنی بڑی کائنات بھلا بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل رہی ہوگی، اور بھلا بغیر کسی انتظام کرنے والے کے کیسے سمجھی ہوگی؟ پیغمبر تک یہ اطلاع پہنچی تو پیغمبر ایک مرتبہ مسکرا کر جواب دے رہے تھے کہ علیکم بدین العجائز، کہ تمہارے لیے بھی لازم کہ بوڑھی عورتوں کی طرح سے اپنے دین کو دلیل کے ساتھ مانو، اور اسی دلیل کے سلسلے میں ہماری گفتگو آگے بڑھ رہی تھی۔ انسان اگر ذرا غور کرے تو خود بخود اس کی عقل یہ گواہی دے گی کہ اتنی بڑی کائنات اور اتنی ترتیب کے ساتھ، اتنے حسن انتظام کے ساتھ، اتنی حکمت و مصلحت کے ساتھ خود بخود نہیں چل سکتی ہے، خود بخود نہیں پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کائنات کی ایک ایک چیز اتنی حکمت کے ساتھ بنی ہے، اور ہر چیز کے پیچھے اتنی بڑی ریزن چھپی ہوئی ہے کہ انسان کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اتفاق ایک مقام پر ہو سکتا ہے، دو مقام پر ہو سکتے ہیں، پانچ مقام پر اتفاق ہو سکتا ہے، مگر یہ کیا کہ ہم جس چیز پر غور کریں مخالف یہی کہتا ہے کہ اتفاق کے تحت ایسا ہو گیا، اتفاق کے تحت ایسا ہو گیا۔ اتنے سارے اتفاقات دنیا میں کسی مقام پر نہیں مانے جاتے، مگر جب خدا کا انکار کرنا ہو تو ہر دلیل کو اتفاق کہہ کے ٹال دیا جاتا ہے۔ ہم نے آپ نے جو تقریر کی تھی اس میں یہی تو بتایا کہ یہ کتنی بدقسمتی کہ ہم جو آج تک ملاؤں کو اسی لیے گالیاں دیتے چلے آ رہے ہیں کہ ملا کسی بات کا جواب نہیں دیتے ہیں، یہ کہہ کر ٹال دیا کرتے ہیں کہ بس ایسا ہی لکھا ہے، ماننا ہے تو مانو ورنہ نکل جاؤ اسلام کے دائرے سے۔ آج یہی تنگ نظری سائنسدان کے ذہن میں پیدا ہو چکی، ایک پڑھے لکھے شخص کے ذہن میں پیدا ہو چکی کہ آپ کوئی دلیل اس کے سامنے رکھتے ہیں، وہ دلیل کا کبھی جواب نہیں دیتا، کہتا ہے بس یہ اتفاق اتفاق ہو گیا خود بخود، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کہہ کر بات کو ٹال دیا جاتا ہے۔ جس طرح وہ کہنا غلط ہے کہ بس اس طرح لکھا ہے مان لو اسے، اسی طرح یہ کہنا اس سے زیادہ غلط ہے کہ بس اتفاق ہے اس لیے اس کو مان لو۔ اگر ہر چیز کو اتفاق کے تحت مان لیا جائے گا تو یاد رکھیے پھر کوئی بحث نہیں کی جا سکتی اور کسی مسئلے کو نہیں سلجھایا جا سکتا۔ آپ کو خدا نے عقل دی، نہ آپ اس تنگ نظر ملا کی بات مانیں، نہ آپ اس تعلیم یافتہ سائنسدان کی بات مانیں، آپ خود اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے غور کریں کہ یہ جتنی چیزیں اب بتائی جا رہی ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ سب اتفاق کے تحت ہو گئی؟ دو چار پانچ باتوں میں تو ہم صبر کر کے بیٹھ سکتے ہیں کہ چلو ہزار میں ایک اتفاق پیش آ گیا ہوگا، مگر یہ تو نہیں کہ ہر چیز کے ساتھ اتفاق ہو۔ اور جو یہ کہتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ بات کو جان بوجھ کر نہیں سمجھنا چاہتا ہے۔ ذرا دیکھتے چلیں کائنات کو۔ اس سے پہلے ہم گفتگو میں بتا چکے ہیں کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر ایک پھول کو دیکھ کر ایک سائنسدان کہہ اٹھا کہ خدا کو میں مان بیٹھا ہوں، وہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ایک پہاڑ کے اوپر سانپ کو چلتے دیکھ کر ایک سائنسدان پکار اٹھا کہ اس طریقے سے سانپ کا چلنا یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ایک انڈوں سے بچہ نکالنے کی مشین کو دیکھ کر لندن کا دیہاتی پکار اٹھا کہ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ وہ ساری باتیں جو ہم نے اس سے پہلے بتائی تھی انہیں کو ہم دوبارہ دہراتے ہوئے گفتگو آگے بڑھائیں۔ ایک بھیڑ کے عمل کو دیکھ کر پکار اٹھا ماہر علم حیوانیات کہ اتفاق کے تحت یہ موجودہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ مگرمچھ کے انڈوں کی لرزش کو دیکھ کر پکار اٹھا اس پر تحقیق کرنے والا کہ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ایل مچھلی کے اس عمل کو دیکھ کر کہ وہ ہمیشہ جزیرہ برمودا سے اسی سمت جائے گی جہاں سے اس کی ماں آئی تھی، پکار اٹھا سمندر کے بارے میں تحقیق کرنے والا کہ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ کتنی مثالیں اس سے پہلے ہم دے چکے ہیں، زمین اور سورج کا فاصلہ، زمین اور چاند کا فاصلہ، کہ اگر سورج زمین کے قریب آ جائے تو زمین جل کر راکھ ہو جائے، سورج زمین سے دور چلا جائے تو زمین ٹھنڈی ہو کر برف بن جائے، اتفاق نہیں ہو سکتا۔ چاند زمین کے قریب آ جائے تو چاندنی راتوں میں چاند کی کشش کی وجہ سے جو مد و جزر اٹھتا رہتا ہے، جو ٹائڈ آتا رہتا ہے سمندر میں، اگر چاند ذرا قریب آ جائے تو اتنی اونچی لہر اٹھے گی کہ دنیا کا کوئی شہر صحیح اور سالم نہیں رہ سکے گا، یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری باتیں ہم نے اس سے پہلے بتا دی تھی، آج اس مقام سے گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے کہ آج کی گفتگو میں دو تین باتیں آئیں گی تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ تو صرف دو تین باتیں ہیں، یہ اتفاق ہو جائیں گی۔ گزشتہ نو تقاریر کی باتوں کو ملا کر آگے بڑھیں، یہ تقریباً ہر تقریر میں چار چار یا پانچ پانچ باتیں آئیں تھیں، 50 یا 55 باتیں ہو چکی ہیں، کچھ باتیں مزید آ رہی۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی یہی کہہ کر ہر بات کو ٹال دے کہ ارے یہ تو اتفاق ہے، ارے یہ تو ہو گیا ہوگا، اس کے پیچھے پڑنے کی کیا ضرورت، اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ جان بوجھ کر اس مسئلے سے آنکھیں چرانا چاہتا ہے۔ ایک مثال، ایک ماہر علم نباتیات یہ کہتا ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، اب بجائے اس کے کہ ہم اپنا اقوال پیش کریں اپنا قول پیش کریں، ان لوگوں کے اقوال کو دیکھتے ہوئے چلیں. وہ یہ کہتا کہ جب میں نے دیکھا کہ انسانوں اس دنیا کے اندر اکثریت کی غذا گیہوں، اور میں نے گیہوں کے ایک دانے پر غور کی، صرف ایک دانہ، چھوٹی سی چیز، ہم میں سے کتنوں نے گیہوں کے دانے کے بارے میں سنا ہوگا، بہت سو نے دیکھا بھی ہوگا، لیکن کبھی کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا ہوگا کہ یہ گیہوں کا دانہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا اور اس کائنات کا کوئی چلانے والا موجود. وہ یہ کہتا کہ میں نے ایک مرتبہ گیہوں کے دانے کو دیکھا اور بے اختیار میں بیٹھ کر یہ سوچنے لگا کہ اس گیہوں کو دانے کو کہ اگر یہ نہ ہوتا تو شاید انسان بھوکو مر جاتا. یہ اکثریت کی غذا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہ ہوتا تو انسان کوئی اور چیز کھا لیتا، مگر جس جس غذا کا نام نہ، سب پر وہی اعتراضات آئیں گے جو اس نے کیے تھے گیہوں کے دانے کے بارے میں. اس نے گیہوں کے دانے کو دیکھا تو یہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ یہ معمولی سا گیہوں کا دانہ ہے جسے انسان کی غذا کے لیے پیدا کیا گیا، لیکن کیا اتفاقات کے تحت یہ ممکن ہے کہ یہ گیہوں کا دانہ زمین سے پیدا ہو گیا ہو؟ اب وہ اپنی تحقیقات لکھتا چلا جاتا ہے اور آپ دیکھتے چلیں کہ کتنا کم عقل وہ شخص ہے کہ یہ ساری باتیں سن کر بھی یہ کہیں کہ یہ کوئی اتفاق ہے جس کے تحت یہ ساری باتیں ہو گئی ہوں گی. وہ کہتا ہے کہ میں نے غور کیا کہ اس گیہوں کے دانے کو ایک پتھر کے اوپر ڈال دیا گیا، 50,000 سال تک بھی پڑا رہے اس گیہوں کے بیج کو، اس بیج کو ایک پتھر پر ڈال دیا گیا، 50,000 سال بھی پڑا رہے، ہم اسے پانی بھی دیتے رہے، ہم اسے سورج کی روشنی میں بھی رکھتے، ایک بیج کے پیدا ہونے کی تمام شرطیں، لیکن پتھر پر پڑا رہے، وہ کبھی اگے گا نہیں، وہ کبھی نہیں بڑھے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے زمین کے اندر بویا جائے. اب وہ یہ کہتا ہے کہ زمین کے اندر بویا جائے، پتھر کے اندر ہو تو کبھی نہیں اگ سکتا. زمین پر تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ زمین چٹانی زمین، چٹان اور پہاڑ آپ نے دیکھا ہو کہ زمین تقریباً ساری کی ساری ویسی ہی پتھر کی مانی ہے. اب یہ جغرافیہ کہیں کہ جغرافیہ دان یہ کہتے ہیں کہ زمین میں یہ تبدیلیاں کیسے ہیں. وہ یہ کہتا کہ میں نے سوچا اس زمین کو اگر، اس بیج کو اگر مٹی کے اندر دبا دیا جائے اور مٹی میں دبانے کے بعد ویسی ہی مٹی ہو جیسی دنیا میں ابتدا میں تھی، تو یہ بیج کبھی باہر نہ نکل سکے گا، اس لیے کہ زمین پتھریلی تھی، پوری زمین پتھر کی بنی ہوئی، اس کے نیچے آپ بیج دبا لیں وہ کبھی پودا نہ بن سکے گا. اس نے یہ سوچا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ یہ زمین جو پتھر کی تھی، اس زمین کو ایسی زمین میں تبدیل ہونے میں، یہ بھربھری زمین جیسی ہمارے سامنے ایسی زمین میں یہ کیسے تبدیل، پتھر کی زمین ایسی زمین کیسے بنی. تو وہ کہتا ہے میں نے جتنا غور کیا مجھے پتا چلا کہ ہواؤں کے چلنے سے، پانی کے بہنے سے، بارش کے ہونے سے، اوس کے گرنے سے، زلزلے کے آنے سے، زمین بھربھری ہونے لگی. زمین کس شکل میں آ گئی؟ جس شکل میں ہمارے سامنے یہ بارش ہوتی ہے، پانی زمین پر بیٹھتا ہے، اوس گرتی ہے، برف گرتی ہے زمین کے اوپر. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے بارش ہوئی، پانی بہ گیا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پر ونڈرنگ کا عمل ہو رہا ہے، یعنی اس بارش کے نتیجے میں یہ پانی آہستہ آہستہ زمین کے اندر سوراخ کرتا ہوا اسے مسامدار بناتا چلا جا رہا ہے، اس شکل میں جس شکل میں آج ہمارے سامنے. اور اس کی وجہ سے زمین کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ جو ہمیں آنکھ سے نظر نہیں آتے، لیکن اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ زمین کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت، پانی اس کے اندر پہنچ جاتا ہے. یہ کیسے صلاحیت پیدا ہو؟ اگر یہ صلاحیت نہ ہوتی تو بیج کبھی زمین کو پھاڑ کر باہر نہ نکال سکتا. اگر زمین بالکل پتھر کی مانند سخت ہوتی تو بیج کیسے اوپر آتا؟ یہ اوپر اسی لیے آیا کہ زمین پتھر کی طرح سخت نہ رہی بلکہ نرم زمین بن گئی. اسے نرم کس نے بنایا؟ یہ گرنے والے پانی نے. ہزاروں سال تک بارشیں ہوتی رہی جس کے نتیجے میں وہ زمین کا پتھر پنا ہوتا ختم ہوتا چلا گیا، زمین کا پتھریلا ہونا ختم ہوتا چلا گیا اور زمین نرم زمین کے اندر تبدیل ہوتی رہی. زلزلے آتے رہے، زمین جگہ جگہ سے پھٹتی رہی اور بھربھری اور نرم زمین بنتی رہی. آپ اس پیشاب ایک مرتبہ گرجتے رہے، اس کا لاوا بہتا رہا اور زمین درفیز ہوتی چلی گئی. وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ ہاں کوئی ہے جس نے ایک بیج کو اگانے کے خاطر کائنات میں اتنے سارے عمل کیے، ورنہ اس کو چھوڑ کر بھگنے کو چھوڑ کر اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کی خاطر یہ پانی، یہ بارش، یہ برف باری، یہ زلزلہ کوئی زمین کو فائدہ پہنچا سکے. اس سے صرف ایک فائدہ پہنچتا ہے کہ زمین اس قابل ہو جاتی ہے کہ اس میں سے چیزیں اٹھ سکے. اس نے سوچا کہ یہ گیہوں کا ایک بیج میں نے بویا تھا تو وہ کون تھا جس نے اس بیج کو زمین سے نکلنے کے لیے پہلے سے یہ انتظام کیا کہ یہاں بارشیں ہوں، برف باری ہو، زلزلہ آئے، آتش پھچا پھٹے اور لاوا بہے. اب وہ سوچتا ہے میں نے غور کیا، ایک چیز یہ سمجھ میں آئی، پھر میں نے اور غور کیا، میں نے سوچا کہ خالی زمین نرم بن گئی اس سے کیا فائدہ. بیج اس وقت تک اگ نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پاس نمی نہ ہو، رطوبت نہ ہو، جب تک کہ اسے پانی نہ ملے. اب میں نے غور کیا تو پتا چلا کہ ہاں بنانے والے نے کتنی حکمت کے تحت اس دنیا کو بنایا کہ اس کا 71% حصہ پانی اور 29% حصہ اس کا خشکی کی حالت میں، اور اتنے بڑے بڑے پانی کے 3 ذخیرے ہمیں دیے، بحر الکاہل، بحر اوقیانوس اور بحر ہند. اس نے یہ سوچا کہ وہ کون تھا کہ جس نے یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ بیج اس وقت تک اگ نہیں سکتا جب تک کہ پانی نہ ہو، تو دنیا کے اندر اس نے پانی کی مقدار کو 71% رکھا اور 29% خشکی کی مقدار کو رکھا. میرے ذہن میں کوئی خیال نہ آیا لیکن میں غور کرتا چلا. پھر میں نے سوچا کہ پانی ہو، کتنی ہی بڑی تعداد میں پانی ہو، پانی کا ہونا بیکار ہے اگر بیج ادھر ہے اور پانی ادھر ہے. پانی سمندروں میں ہے اور بیج مٹی کے اندر بویا ہوا ہے، یہ پانی اس بیج کے لیے بیکار ہے. جب میں نے یہ سوچا تو میرے ذہن میں فوراً یہ بات آ گئی کہ نہیں کوئی ہے جس نے سورج کو ایسے مقام پر رکھا کہ دن بھر سورج کی شعائیں پانی پر پڑتی ہیں سمندر کی اور اسے بھاپ بنا کر اٹھا کر لے جاتی ہیں. کوئی ہے کہ جس نے یہ انتظام کیا کہ یہ پانی بھاپ کی صورت میں اٹھ کر اس گیہوں کے دانے تک جائے کہ جسے زمین کے اندر بویا گیا. اب وہ سوچتا ہے کہ جب میں نے چمکتے ہوئے سورج کو اور بھاپ بن کر اٹھتے ہوئے پانی کو دیکھا تو میرے ذہن میں خیال آ گیا کہ کوئی نہ کوئی یہ انتظام کر رہا ہے. لیکن فوراً میرے ذہن میں یہ خیال بھی پیدا ہوا کہ یہ پانی اٹھا، بھاپ بن کر یہ پانی اٹھا، اٹھنے کے بعد یہ سمندر کے اوپر جا کر کھڑا ہو جائے گا. بادل یہاں سے اٹھا، کیا ضروری ہے کہ یہ یہاں سے چل کر وہاں تک جائے کہ جہاں خشکی. سمندر کا پانی بھاپ بن کر اڑا، اڑنے کے بعد اوپر جا کر کھڑا ہو جائے گا. تو وہ کہتا ہے کہ جب میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ کیسے ضروری کہ یہ پانی جو سمندر سے اٹھا اس کے اوپر کھڑا ہو گیا، یہ بادل یہاں سے حرکت کرے، یہ کیوں ضروری، یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ حرکت کرے گا. تو فوراً میرے ذہن میں خیال آیا کہ نہیں کوئی ہے جس نے اس بادل کی حرکت کا بھی انتظام کیا. اور وہ کیا انتظام کیا؟ کہ زمین کو 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے گردش کی. بادل ہمیشہ اس وقت چلے گا، ہوا ہمیشہ اس وقت چلے گی جب ایک طرف ہوا کا دباؤ زیادہ ہو، دوسری طرف ہوا کا دباؤ کم. تو زیادہ دباؤ والے علاقے سے ہوا چلتی بھی اس طرف جاتی ہے جدھر دباؤ کم ہوتا ہے. یہ تو بالکل عام سی چیز ہے. اگر آپ کے پاس مٹکے میں بھرا ہوا پانی، آپ دو جگ دو گلاس پانی کے نکال لیں، جہاں گڑا ہوا وہاں پانی کم ہے تو چاروں طرف سے پانی اس کی جگہ بھرنے کے لیے آتا ہے. ہواؤں میں بھی یہی اصول ہے، سائنس کے طالب علم جانتے ہیں کہ جہاں ہوا کا دباؤ کم ہے وہاں پر چاروں طرف سے ہوا دوڑ کر آتی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ زمین جو گھوم رہی ہے اس کے گھومنے کے اندر بھی دو مصلحتیں ہیں. پہلی مصلحت یہ جو کسی نے اسے 1000 میل فی گھنٹہ، ایک گھنٹے میں زمین 1000 میل گھوم جاتی ہے، کسی نے اسے جو 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے گھمایا، اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ دنیا کے کچھ علاقوں میں دباؤ زیادہ ہوا، کچھ علاقوں میں دباؤ کم ہوا. چنانچہ یہ بھاپ کے بادل جو اٹھ کر سمندر پر کھڑے تھے اب زمین کی گردش کی وجہ سے یہ حرکت میں آ گئے اور یہاں سے چلے اس مقام کی جانب کے جہاں پر خشکی کے اندر بیج بویا ہوا. وہ غور کرتا جا رہا، ذرا دیکھتے جائیے، ایک معمولی سا گندم کا دانا، ایک معمولی سی گندم کی روٹی ہر وقت ہمارے سامنے آتی ہے، لیکن اسی گندم کے دانے کو دیکھ کر اس نے یہ کہا کہ کوئی ہے جس نے زمین کے اوپر بارش برسا کر، زمین میں زلزلہ لا کر زمین کو اس قابل کیا کہ گندم کا بیج اس میں بویا جا سکے، اور پھر سمندر کو دیکھ کر کہا کہ کوئی ہے جس نے اس بیج کے لیے پانی کا انتظام کیا، اور پھر بادلوں کے اٹھنے اور زمین کے حرکت کی وجہ سے بادلوں کے چلنے نے اسے بتایا کہ کوئی ہے جس نے زمین کو یوں ہی نہیں چڑھایا بلکہ اس لیے زمین کو حرکت دی تاکہ اس کی وجہ سے یہ بادل یہاں کھڑا نہ رہے بلکہ حرکت کرتا ہوا تمام دنیا میں جائے اور ان مقامات پر بھی پہنچے جہاں گندم کا بیج پوشیدہ. اب وہ کہتا ہے کہ میں نے اور غور کیا تو مجھے یہ پتا چلا کہ اگر یہ بارش یہ بادل وہاں پہنچ کر برسا گیا تو اس وقت تک یہ بیکار، اس وقت تک بے فائدہ ہے جب تک کہ اسے سورج نہ ملے. ایک بیج سے پودا اگنے کی جتنی شرائط آپ نے سائنس میں پڑھی ہزار مرتبہ پڑھی ہوں گی, لیکن اس طرح بیٹھ کر غور کریں تو وہ کہتا کہ میں نے سوچا کہ اس طریقے سے جب زمین حرکت میں آ گئی تاکہ بادل یہاں سے وہاں چلے تو ایک بڑا خطرہ پیدا ہو گیا, اور وہ خطرہ یہ پیدا ہوا ایک تیزی سے گھومتے ہوئے لڈو کے اوپر آپ چاول کے دو دانے ڈال دیں, ایک تیزی سے حرکت کرتی ہوئی گیند پر آپ دال کے دو دانے ڈال دیں, آپ دیکھیں گے دال اور چاول فوراً اڑ جائے گی. اب اس نے یہ کہا کہ میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ زمین کو حرکت اس لیے ملی کہ یہاں سے بادل وہاں جائے اور ہمارے لیے غذا پیدا کرے, لیکن زمین کی اس حرکت کی وجہ سے اب انسان زمین پر کھڑا نہیں رہ سکتا. ایک گیند جب حرکت میں آتی ہے تو اس کی چیزیں اڑ جاتی ہیں, اب ہم لوگ اڑ جائیں گے, ہمارے لیے گندم پیدا کیا جا رہا ہے لیکن کھانے والے اڑ جائیں گے, تو کسی نے زمین میں اتنی کشیشیں ذکر رکھی کہ جس نے ہمارے قدم کو پکڑ لیا اور ہمیں اڑنے سے, ہمیں زمین پر ہٹنے سے باز رکھا. ورنہ اگر گندم کا ایک دانہ آپ ایک چلتی ہوئی گیند پر رکھ دیں وہ فوراً اڑ جائے گا, سارے انسان اڑ جاتے. اگر زمین کو ہلایا نہ جاتا تو یہ بادل وہاں تک جا کر بارش برسا کر گندم پیدا نہ کرتے, اور اگر زمین کو ہلا دیا گیا تو اب انسان اس پر کھڑا نہیں رہ سکتا ہے. لیکن کوئی ہے, یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا, کوئی ہے جو دونوں باتیں دیکھ رہا ہے, بادل وہاں تک جائے اس لیے زمین کو ہلایا, انسان اڑنے نہ پائے زمین پر سے اس لیے کشش ثقل کو وہ گریویٹی کو رکھا تاکہ انسان کے قدم مضبوطی سے زمین کے اوپر جمے رہے. اور پھر یہ جغرافیہ کا مسئلہ کہ زمین ڈس بیلنس نہ ہونے پر اتنی تیزی سے حرکت کرتی ہوئی زمین ہے, ذرا سا بھی اس کا بیلنس بگڑ سکتا ہے, ڈس بیلنس نہ ہونے پائے تو اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کے سلسلے رکھے, کوہ ہمالیہ رکھا, کوہ ایلپس رکھا, ہر بر اعظم میں پہاڑ کا سلسلہ رکھا تاکہ اس کی وجہ سے زمین ڈس بیلنس ہونے سے رکی رہے, اس پر یہ دباؤ پڑتا رہے اور وہ اپنے مکان سے ہٹنے نہ پائے. اب وہ یہ کہتا کہ جتنا میں غور کرتا چلا گیا, ایک گندم کے دانے کو دیکھ کر میری گفتگو شروع ہوئی, وہ یہ کہتا ایک گندم کے دانے کو دیکھ کر میں نے سوچا تھا, تو اب پتا چلا کہ ایک دانے کی خاطر اس خالق نے کیا کیا انتظامات کیے ہیں. ہمارا باپ پورا ہو گیا, لیکن ایک آخری بات کا تذکرہ. اب وہ یہ کہتا ہے کہ پانی پہنچ چکا, لیکن یہ پانی بھی بیکار ہے جب تک کہ اس گندم کے دانے پر سورج کی شعائیں نہ پڑے, تو کسی نے سورج کو چمکایا, لیکن اگر 24 گھنٹے سورج اس کے اوپر پڑتا رہے تو وہ دانا جل کر خاک ہو جائے گا, کوئی چیز پیدا نہیں ہوگی. اب زمین کو اس لیے بھی حرکت دی تاکہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے سورج کی شعاؤں سے ملتی رہے, اور 8 گھنٹے 10 گھنٹے جب رات کا وقت آ جائے تو اسے سردی اور خنکی حاصل ہوتی رہے, اتنی سورج کی شعائیں بھی نہ پڑے کہ وہ جل جائے, اور ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل سورج اسے نہ ملنے پائے. اگر زمین ٹھہری رہتی تو ایک طرف جہاں آپ گندم بوتے وہاں کبھی سورج نہ پہنچتا, ٹھنڈک کی وجہ سے وہ بیج بیکار ہو جاتا, دوسری طرف جہاں آپ بیج بوتے 24 گھنٹے سورج اسے جلاتا رہتا وہ جل کر بیکار ہو جاتا. تو کوئی ہے جس نے اس زمین کو چلایا تاکہ دونوں طرف کے بیجوں کو خشک گرمی بھی ملتی رہے, سردی بھی ملتی رہے, ان کی بھی ملتی رہے, حرارت بھی ملتی رہے, اور یہ بیج اس قابل ہو جائے کہ اس پر ہمیں دے. اب وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ زمین کو اس خاص شکل میں بدلا گیا بارش ہوا زلزلے اور آتش فشاں کے ذریعے, پھر زمین کو حرکت دی گئی, پھر پانی کو پیدا کیا گیا, پھر سورج کو چمکایا گیا, ان تمام چیزوں کا مقصد صرف یہ کہ گندم کا ایک دانہ پیدا ہو جائے, تو بے اختیار میں نے کہا کہ کوئی اس کو اتفاق کہتا رہے, مگر اتنے سارے اتفاقات اور ایک پوری ترتیب کے ساتھ ایک کے بعد دوسرا اتفاق اس لیے آ رہا ہے تاکہ پہلی بات کو مزید ثابت کرتا چلے, تو بے اختیار میرے دل نے کہا کہ لاکھ دنیا انکار کرے کوئی نہ کوئی ہے ان تمام اتفاقات کا پیدا کرنے والا, جس نے اتفاق کے تحت یہ سارے کام نہیں کیے بلکہ حکمت کے تحت یہ سارے کام کیے.